کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اصل میں ہدایت یہ کسی چیز کے بنانے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی آخری منزل ہوتی ہے. اس سے پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ تین منزلیں اور بھی ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. فرمایا کہ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. پہلی منزل یا مرحلہ وہ ہے تخلیق کا, اور دوسرا مرحلہ وہ ہے تسویہ کا, تیسرا تقدیر کا, اور چوتھے نمبر پر ہدایت. الذی خلقہ اس میں تخلیق کو بیان کیا. الذی خلقہ فسوا, فسوا میں تسویہ کا مرتبہ ذکر کیا. الذی قدرہ اس میں تقدیر کا مرتبہ ذکر کیا. فہدا میں آخر میں جا کر ہدایت کا مرتبہ ذکر کیا. تو گویا کسی چیز کے بننے میں اور اس کے تکمیل تک پہنچنے میں یہ چار مراحل ہوتے ہیں, اور ہدایت آخری درجے میں ہوتی ہے. تخلیق کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا, اس کو تخلیق کہتے ہیں. کوئی چیز پہلے نہیں تھی, جیسا کہ اللہ کی ذات کے سوا پہلے کچھ بھی نہیں تھا. سب ان کو حوادث کہتے ہیں, حادثہ ہے ہر چیز. اللہ کی ذات قدیم ہے. قدیم کا معنی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. نہ زمین تھا نہ آسمان تھا, زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا. یہ شجر حجر, یہ سورج چاند ستارے, کچھ بھی نہیں تھا. سب چیزوں کو اللہ نے آدم سے وجود میں اللہ لائے, اس کو تخلیق کہا جاتا ہے. انسان نہیں تھا پہلے, اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے تخلیق انسانیت کا آغاز کیا اور اس کی ابتدا کی, پھر آگے نو انسانی چلی. اور اس کے بعد ہے تسویہ کا مرتبہ. تسویہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے ٹھیک کرنا, برابر کرنا, درست کرنا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو ٹھیک طرح بنایا. جو اس کا جوڑ, جو اس کا عضو, جو حصہ جہاں پر رکھنا چاہیے تھا بالکل اسی جگہ پر رکھا, اس کو تسویہ کہتے ہیں. مثلا انسان ہے, انسان کو پیدا کیا تو آنکھیں اللہ نے یہاں لگائی ہیں, پیچھے نہیں لگائی, اور ہاتھ اس وضاقت کے ساتھ بنائے ہیں, اس کیفیت اور شکل کے ساتھ بنائے ہیں, اور اس کی پانچ, ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں, بازو ہے, اور انگلیوں کے اندر پورے ہیں, آخر میں ان کے اوپر ناخن چڑھے ہوئے ہیں. آنکھ بنائی ہے آنکھ کی حفاظت کے لیے, یہ بال دیے پھر اس کی حفاظت کے لیے, یہ پلکیں دی. الحاظ القیاس آنکھوں کا سب سے بہترین جگہ رکھنے کی یہی تھی جو اللہ نے جہاں پر رکھی. اور پھر جانوروں کو آپ نے دیکھا, وہ رکوع کی حالت میں جا رہے ہیں, کوئی سجدے میں, انسان کو کھڑا کر دیا, یہ پاؤں کے بل چل رہا ہے, پاؤں کے بل چل رہا ہے. بعض مخلوقات اللہ کی قرآن فرماتے ہیں وہ اپنے بطن اور پیٹ پر چلتی ہے, کوئی جو ہے وہ دو پاؤں پر چلتی ہے, کوئی چار پر چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور اس میں تسویہ کیا, یعنی ہر مخلوق کے ہر فرد میں جو جوڑ, جو حصہ, جو چیز جہاں رکھنی مناسب تھی وہیں رکھی. یہ دوسرا مرحلہ ہے کسی چیز کے بننے اور تکمیل تک پہنچنے. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ تقدیر ہے. تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی اندازہ لگانا. قدر یقدر, تقدیر اندازہ لگانا. اللہ نے ہر مخلوق کے ہر فرد کے لیے اندازے متعین کر دیے کہ تم نے حدود متعین کر دی اور زندگی گزارنے کے لیے ان کی راہیں متعین کر دی. کس طرح پر تم نے زندگی, مثلا پرندوں کے لیے اللہ نے یہ تقدیر رکھی ہے ان کے لیے اندازہ کہ تم نے اڑنا ہے, وہ مچھلی کی طرح پر پانی میں نہیں رہ سکتے, مچھلی کے لیے پانی میں رہنا ہے, پانی میں تیرنا ہے, پرندوں کے لیے اڑنا ہے. اس کو تقدیر کہتے ہیں اندازہ, کہ ان کے لیے اللہ نے متعین کر دیا کہ تم نے کس انداز سے رہنا ہے, تم نے کیا کرنا ہے. اور پھر ان تینوں چیزوں کے بعد, ان تینوں مراحل کے بعد چوتھا مرحلہ ہدایت کا آتا ہے. ہدایت کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی کرنا, راستہ دکھانا. یہ بھی ایک ہدایت ہے, اور ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ایسا راستہ دکھانا جو اللہ کی ذات تک پہنچانے والا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے تو ہر مرحلے میں, ہر آن, ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر ساعت, ہر چیز محتاج ہے رہنمائی کی, کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے. اسی لیے تو بار بار ہر نماز کی ہر رکعت اہدنا الصراط, اور جب پہلے ہدایت موجود ہے پھر کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ یہ مانگ رہے ہیں ہر مرحلے میں, ہر گھڑی, ہر آن ہم ہدایت کے, ہم ہی نہیں اللہ کی مخلوق کی ہر نوع, ہر جنس, ہر جنس کا ہر فرد محتاج ہے اللہ کی رہنمائی. اور پھر یہ, اس کے بھی چار درجے ہیں. ایک وجدانی ہدایت ہے, ایک حواس کی ہدایت ہے, حواس کے ذریعہ ہدایت, پھر عقل کے ذریعہ سے, اور آخری درجہ وحی کا ہے. یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے اور دوسری مخلوقات کی رہنمائی کے لیے, جس کو ہدایت کہتے ہیں, یہ درجے متعین کیے. مثال کے طور پر وجدانی ہدایت کیا ہے؟ وجدانی ہدایت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا, رو رہا ہے, غذا تلاش کر رہا ہے, ماں نے اپنی چھاتی اس کے منہ میں ڈال دی. اب یہ کس نے اس کو بتایا کہ تم نے اس کو اس طرح پر چوسنا ہے؟ یہ وجدانی ہدایت ہے. اللہ نے اس کے وجدان میں یہ بات ڈال دی, الہام, اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو اس طرح چوسے گا تو تیرے منہ کے اندر دودھ کے قطرات آئیں گے اور تیری غذا بنے گی. اس کو وجدانی ہدایت کی. ہر جانور کے اندر, ہر مخلوق کے, ہر فرد کے اندر. میں نے کتاب میں پڑھا, کتاب الحیوانات علامہ دبیری نے بھی لکھی ہے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے, کوے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل گوشت کا لوٹ تھوڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, بالکل اس کی کچھ بھی چیز نظر نہیں آتی. تو اب اس کی ماں بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کو چھوڑ کر. اب اللہ نے اس کی خوراک کا کیا انتظام کیا, یہ مچھر وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر آ کر بیٹھتی ہیں, وہ ان کو کھاتا رہتا ہے, اور وہ اس کی اللہ نے غذا اس کے لیے بنا دی, اور چند دنوں کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر گویا خود کفیل تو نہیں, لیکن یہ کافی حد تک اس کو سمجھ آ جاتی. ہر فرد کے ساتھ یہ, تو آپ کتاب الحیوانات کو دیکھیں, جو اس میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں, عجیب و غریب حالات ہیں اللہ کی مخلوقات کے, ہم تو کچھ بھی نہیں معلوم کر سکے آج تک. ہماری گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ معلومات بہت کم, مجہولات ہی مجہولات ہیں. مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیں ہمارے علم میں نہیں. مجہولات کی مقدار کہیں زیادہ ہے. معلومات تو ایسی دو چار سمجھ لیجیے, ہزاروں لاکھوں میں سے دو چار چیزوں کا علم حاصل ہو گیا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے. تو اس بنا پر گویا یہ وجدانی ہدایت اس کو کہتے ہیں, اللہ نے رہنمائی کی. اور پھر اس کے بعد, اے یہ تو اندر کی بات ہوئی, باہر کی چیزوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, زبان دی ہے, ناک دیا ہے, کیونکہ بعض چیزوں کا ادراک اور علم سونگھ کر ہوتا ہے, بعض چیزوں کا ادراک اور علم دیکھ کر ہوتا ہے, بعض چیزوں کا سن کر ہوتا ہے, اور بعض کا چکھ کر ہوتا ہے, بعض کا ٹٹول کر ہوتا ہے. کسی چیز کی نرمی اور سختی کا اندازہ آنکھ سے نہیں لگایا جا سکتا. ہاتھ سے ٹٹول لگے یا جسم کے ساتھ تمہارے بولے چیز لگے گی تو پتہ چلے گا یہ نرم ہے یہ سخت ہے. اور رنگت کا اندازہ کان سے تو نہیں معلوم کیا جا سکتا, یہ تو آنکھ دیکھے گی کہ کالا ہے, سفید ہے, سرخ ہے, کیا ہے. کسی آواز کا سننا یہ آنکھ سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کان سے ہوگا. تو یہاں بھی الذی قدر، اللہ نے ہر ایک کا اندازہ متعین کر دیا، ان کی حدود اربعہ کو متعین کر دیا. جو کام کان کر سکتا ہے آنکھ نہیں کر سکتی، اس کے اختیار میں نہیں ہے. جو کام آنکھ کا ہے وہ کان نہیں کر سکتا، جو کام زبان کا ہے، بعض چیزیں ہیں ان کی کھٹاس مٹھاس چکھ کر معلوم ہو سکتی ہے. کان کے ذریعے تو کان میں ڈال دو پتہ چلے گا یہ میٹھی ہے یہ کڑوی، کچھ نہیں. اور اسی طریق سے یہ اچھی خوشبو والی چیز ہے یا بری خوشبو ہے، یہ ناک سے پتہ چلے گا، کان سے تو نہیں پتہ چلتا، کان سے تو نہیں پتہ چلتا. اس لیے جب بری بو سے بدبو سے آدمی نے بچنا ہوتا ہے تو ناک میں ناک کے اوپر کپڑا رکھتا ہے، کان پر تو کبھی کسی نے نہیں رکھا، حالانکہ اس میں بھی سراخ ہے، لیکن اس سے کسی یہ پتہ نہیں چل سکتا. تو ہر چیز کا دائرہ اللہ نے متعین کر دیا، قدرہ اللہ نے ہر چیز کا دائرہ متعین کر دیا. تو یہ دو چیزیں، وجدانی ہدایت، حواس کے ذریعہ سے ہدایت، اس میں تو انسان اور جانور مشترک ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی اللہ نے دی ہے. اور یہ دونوں ہدایتیں، دونوں سلسلوں کی رہنمائی اللہ نے جانوروں کو بھی دیا، انسانوں کو بھی دی. لیکن ایک اور ہدایت کا ذریعہ جو عقل ہے، یہ اللہ نے صرف انسان کو دی، اور اسی وجہ سے اس کے لیے ترقی کی راہوں کو واہ کر دیا، کھول دیا، بہت ترقیات کر گیا. کس بنیاد پر؟ صرف عقل کی بنیاد پر جو اللہ نے دی. یہ جوہر لطیف اللہ نے اس کو دیا ہے، اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں، دینا کسی نے کیا ہے. اور اس کی وجہ سے ہی یہ مکلف قرار پایا اور باقی اجناس عالم سے ممتاز قرار پایا. اب جانور کا، انسان کا، کھانے پینے میں تو وہ بھی شریک ہے ہمارے ساتھ، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، سوتے وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. عقل کے ذریعے سے فرق ہوا، ان کو بھی تھوڑی بہت ہی اللہ نے عقل دی ہے، یہ نہیں کہ بالکل بے سمجھ ہیں، جیسا کہ اس عنوان پر میں تفصیل عرض کر چکا ہوں. لیکن عقل، پوری عقل وہ انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، اسی عقل کے تمام ہونے کی بنا پر اس کو مکلف قرار دیا گیا، جنات کو اور انسانوں کو. اس بنیاد پر یوں سمجھ لیجیے کہ تیسرا جو ہدایت کا درجہ ہے وہ عقل ہے، جس کے ذریعے اللہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اس کا عقل کے ذریعہ سے مقدمات کو ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، اگر یہ ہوگا یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا، اگر یہ کیا جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا، یہ کیا جائے گا تو اس کا نفع ہوگا. کاروبار کے اندر دیکھ لیں، باقی چیزوں کے اندر دیکھ لیں، یہ جانوروں کے اندر چیز نہیں ہے، یہ تو انسان کو اللہ نے کر لی ہے. نتائج کو اخذ کرنا اور اسی طریقے سے اس کے ثمرات کو معلوم کرنا، یہ عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور یہ چیز اس کے ساتھ ملا دو تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس سے علیحدہ کر دو یہ نتیجہ نکلے گا. لیکن بعض دفعہ میں نے عرض کیا کہ اس ہدایت کے ذریعے کو بھی اللہ نے محدود رکھا ہے، اس کی بھی حدود اربعہ متعین کی ہیں، اگر آگے بڑھ جائے گا تو گمراہی ہی گمراہی، ہدایت نہیں پھر آگے گمراہی کا دروازہ شروع ہو جاتا، اس کا دائرہ شروع ہو جاتا. اس لیے اس عقل کو ٹھیک رکھنے کے لیے اللہ نے ایک اور ذریعہ بنایا، وہ اس کو کہتے ہیں وحی، اس کو کہتے ہیں وحی. وحی بتاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے سے آدمی اگر دیکھے تو زیادہ سے زیادہ مرنے سے پہلے تک کی زندگی کی چیزوں کے معلوم کر سکتا ہے، آگے کی چیزیں وہ تو اس میں عقل حیران ہے، عقل کام نہیں پورے طور پر کرتی، بعض دفعہ کوئی چیز سمجھ آتی ہے، اکثر چیزیں سمجھ نہیں آتی، مرنے کے بعد والی زندگی کی اکثر چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ان پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ نہیں، اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا، اگر ان چیزوں پر یقین نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. اور وہ چیزیں ہمیں کس نے بتائیں؟ وحی کے ذریعے سے اللہ نے، جو اپنے پیغمبروں پر اتارتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا. مرنا ہے، قبر میں سوال جواب ہوں گے، حشر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ان ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جنہوں نے اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے ان کا ٹھکانہ یہ ہے، جو مخالفت پر تلے رہے ان کا ٹھکانہ یہ ہے. کس نے بتایا ہمیں؟ یہ وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہدایت کے یہ مختلف درجات ہیں، مراتب ہیں. وجدانی حکایت ہے، اپنا ہدایت ہے، اور اسی طریقے سے حواس کی ہدایت ہے، عقل کے ذریعے سے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت اللہ رب العزت نے آخری درجے میں وحی کے ذریعے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وحی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. بہت سارے واقعات میں بعض دفعہ اشارہ کرتا رہتا ہوں، معراج کے واقعہ میں عقل کام نہیں دیتی، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں. ایک انسان انسانوں کا سردار ہی صحیح، لیکن خصوصیات تو انسان والی ہیں، وہ چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک مہینے کی مسافت تھی، ایک مہینہ لگتا تھا اس سفر کو طے کرنے کے لیے، پھر وہاں سے اوپر آسمانوں تک جانا، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہونی، اللہ رب العزت نے تحفے دیے، پھر بار بار نماز میں تخفیف کے لیے جانا ہوا، پھر واپسی ہوئی، اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلاً، رات کے چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں کے اندر اللہ نے یہ ساری کارروائی کر دی. عقل میں تو بات نہیں آتی، لیکن بتائی کس نے ہمیں؟ عقل سے جو ماورا ذریعہ ہے ہدایت کا اس نے بتائی، وہی نے بتائی، وہی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی. اس لیے اس پر یقین کرنے کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تو مقصد یہ ہے کہ ہدایت کی ہر جنس کو، ہر نوع کو، جنس کے ہر ہر فرد کو ہر وقت ہر لمحہ ضرورت ہے، خاص طور پر انسان کو ہر وقت اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اب ہم نے یا اللہ کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، ہماری رہنمائی فرما. اسی لیے بار بار اللہ سے کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی فرما. پھر آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی عجیب بات فرمائی کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی کرنا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعامات کی بارش کی. اس کو قرآن ایک اور جگہ فرمایا کہ کن لوگوں پر، منعم علیہم یعنی جن پر اللہ کا انعام، وہ کون طبقات تھے، کون لوگ تھے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار طبقات کا خاص طور پر تعین کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ یہ منعم علیہم، انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا. کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو ظاہر ہے ہر شخص، ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ وہ صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کا طبقہ ہے، انبیاء علیہم السلام کا طبقہ، جن کو اللہ نے گناہوں سے معصوم بنایا، گناہوں سے معصوم بنایا. یہ جو بعض ان کی نسیان اور غلطیاں قرآن پاک میں ذکر ہیں، ان کو گناہ نہیں کہتے، بھول چوک کہتے. فناسی آدم ولم نجد لہو عزما، قرآن نے کہا آدم اسے بھول گئے تھے، جو ان سے وعدہ لیا تھا نا لا تقربا ہادی شجرا، انہوں نے کھا لیا. تو فرمایا فناسی آدم، اللہ کو گواہی دے رہے وہ بھول گئے تھے. اسی طریقے سے بعض انبیاء علیہ السلام کی اس قسم کی واقعات اور باتوں کو ذکر کیا، لیکن یہ گناہ نہیں، کوئی بھی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بیٹھے، محو گفتگو تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اگر مسئلہ پوچھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری، پیشانی مبارک پر تیوڑیاں، ناگواری کے جو آثار ہوتے ہیں ظاہر ہوئے، اللہ نے ڈانٹ پلائی، عباس و تولیٰ انجاہ العمیٰ ہما یدریک لعلہ یزکی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، اگرچہ اللہ کو پسند نہیں آئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی بری چیز تو نہیں تھی، گناہ کا کام تو نہیں تھا. حضور کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو اپنا آدمی ہے, جب بھی چاہے آ سکتا ہے, جب بھی چاہے پوچھ سکتا ہے, یہ کبھی کبھی ہاتھ آئے, ان سے گفتگو کا موقع کبھی کبھی ملا ہے, اس بنا پر یہ ناگواری تھی, یہ اگر نکل گیا تو پھر بدلیں دوبارہ کم موقع ملے. لیکن اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں تھا, اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر آپ کی شان بہت اونچی ہے, آپ کو ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے, سوچنا بھی نہیں چاہیے, تو یہ گناہ تو نہیں ہے. تو اس لیے جو کچھ بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ کوئی ان میں گناہ کی بات نہیں ہے, گناہ کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو گناہوں سے معصوم بنایا. اور اس دوسرے نمبر پر ہے صدیقین, وہ طبقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام میں کہ یعنی ان کی امتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں, سب سے اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صدیقین کہا جاتا ہے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک ہی نہیں تھے اور بھی بہت سارے صحابہ تھے, اعلیٰ درجے کے لوگ تھے, خلفائے راشدین اور صدیق سے عشرہ مبشرہ, یہ صدیقین میں شامل, لیکن ان میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ان کی شان یہ تھی, اور یہی صدیقین کی ہوتی ہے, کہ اپنی کوئی خواہش, کوئی تمنا, کوئی رائے نہیں ہے, وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے. کوئی بات سمجھ آتی ہے تب بھی, نہیں آتی تب بھی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہی آپ کی رائے ہوتی ہے. بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, حضرت عمر کی رائے بالکل مختلف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی اور رائے اور تھی, اس کا اظہار آپ نے نہیں فرمایا. حضرت عمر سے پوچھا کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کے بارے, فرمایا ہر آدمی مسلمان اس کا جو عزیز قریبی رشتہ دار ان کافروں میں قید ہو کر آیا وہ اس کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کرے. ان کی یہ شدید ترین سخت رائے تھی, اشدہم فی امر اللہ, اور کوئی ذاتی مسئلہ نہیں, اشدہم فی امر اللہ, اللہ کی ذات کے معاملے میں سخت تھے. حضرت ابوبکر سے پوچھا, انہوں نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے, اپنی ہے, آج نہیں تو کل اللہ ہدایت دے دیں گے. حضور کی رائے بھی یہی تھی, حضور کی رائے مبارک بھی یہی تھی, اگرچہ بعد میں اللہ نے اس پر تنبیہ بھی فرمائی. مقصد یہ ہے کہ سب کچھ وہ تھا جو حضور کی ذات میں ہے, نبوت تو مل نہیں سکتی کسی اور کو, اگر نبوت ملنی ہوتی تو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد درجہ امکان کے اندر بھی نبوت کا باقی رہنا ہوتا تو حضرت عمر میں اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اللہ ان کو نبی بناتے, لیکن لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن صدیقین وہ جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی امت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو صدیقین کہا جاتا ہے. معراج کے واقعہ پیش آنے کے بعد کفار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, کہنے لگے ابوبکر تو بڑا سمجھدار آدمی ہے, یہ بتا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں رات کے چند منٹوں میں یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور وہاں سے میں اوپر ساتوں آسمانوں تک گیا اور میں نے اللہ سے ملاقات کی اور چند منٹوں میں واپس بھی آ گیا, تیری عقل کیا کہتی ہے؟ تو فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ کہتا کون ہے, پہلے یہ بتاؤ کہتا کون ہے؟ ان کا وہی جس کو تو پیغمبر مانتا ہے. فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے. اسی لیے صدیق صداقت سے, صداقت کوٹ کوٹ کر کے بھری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتے تھے. تو فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ, یعنی عقل میں بات آئے یا نہ آئے, لیکن یہ ہے کہ جو لسان نبوت سے بات نکلی بس وہی حرف آخر ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. اور پھر شہداء جنہوں نے ہر قسم کی دین کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کی ذات کی رضا چاہنے کے لیے قربانی کر دی, حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا, ان کو شہداء کہتے ہیں. احد پہاڑ پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے, حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے, حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی ساتھ تھے. وہ یوں کانپنے لگا, اللہ جانے کیوں, آپ نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا اثبت احد, فإنما عليك نبي وصدیق وشهیدان، فرمایا رک جا، احد پہاڑ تجھ پر نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہدا ہیں. وہ کون تھے؟ حضرت عمر، عثمان غنی رضی اللہ، جن کو اللہ نے شہادت کے مرتبے پر بعد میں فائز کیا، وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے. تو مقصد یہ ہے کہ شہداء کا یہ درجہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات کی رحمت بارش ان پر برستی رہتی ہے. اور صلحاء جو پوری امت کے اندر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہر درجے میں اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ابھی کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا حضرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں پیدل، ایک دیہاتی آدمی اونٹ پر سوار راستے ملا، پوچھنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے حج کے لیے. تو میں، تو پاگل ہے، مجنو ہے، دیوانہ ہے، تو پیدل جا رہا، نہ تیرے پاس سواری، نہ کوئی کھانے پینے کا، نہ زاد و راحلہ، نہ توشہ ہے کھانے پینے کا کچھ، نہ تیرے پاس، تو کیسے جہاں ہے؟ کہنے لگے نہیں میرے پاس سواری ہے. میں، کیا ہے سواری؟ کہنے لگے میرے پاس سواری یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو میری سواری صبر ہوتی ہے، جب کوئی اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے تو میرے پاس سواری شکر ہوتا ہے، جب اللہ کا کوئی قضا اور فیصلہ آتا ہے تو میرے پاس سواری رضا ہوتی ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ بھی حیران ہوا کہ میں کیا سمجھتا تھا، یہ تو بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں. تو فوراً کہنے لگا کہ سر سر انت راکب وانا راجل. کہنے لگے ہاں چلتے رہو چلتے رہو، سوار تو دراصل تم ہی ہو، میں تو پیدل ہوں، پیدل تو میں ہوں، سوار تم ہو. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس اپنے آخری پیغمبر کی امت میں جو صلحاء ہیں ایسے بھی ہوئے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے. اسی قسم کے اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، یہ پھر یہ صالحین کے مختلف درجات ہیں، اور یہ بھی صالحین کا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ان کو بھی صلحاء ہی کہا گیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس درجے میں یہ بھی آ جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن نے یہ تعلیم دی، اللہ نے کہا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، اور یوں کہہ کر کے مانگو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے کی رہنمائی کر، ہدایت دے، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اور انعام کن پر ہوا؟ ان طبقات پر، اور ہوتا رہے گا قیامت تک جو بھی اس طبقات میں شامل ہے، ان طبقات میں شامل ہے. اور آگے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور یہاں پر علماء نے ایک اور بات بھی کہی کہ دیکھیے، یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط قرآن پر چلا، صراط رسول پر چلا، یوں نہیں کہا، کہا صراط الذین انعمت علیہم. رسول تو دنیا میں آئے، آخری پیغمبر ہمارے تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ طبقہ جو ہے قیامت تک رہے گا، یہ طبقہ قیامت تک رہے گا. اور اس میں یہ بھی بتایا کہ انسان کی ہدایت کے لیے صرف کتاب کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، جب تک کہ کوئی پیغمبر اللہ کی طرف سے نہ آئے، رجال کی ضرورت ہے، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے. وگرنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مثلا قرآن پاک ہے، اس کو بہترین چیز پر لکھواتے، بہترین اس کی جلد ہوتی، ایسی جلد اور ایسی چیز پر لکھا جاتا کہ آج تک نہ دنیا نے دیکھی نہ دیکھ سکتی تھی، اور بیت اللہ میں فرشتوں کے ذریعے اس کو رکھ دیا جاتا، اور فرشتے کے ذریعے سے اعلان کروا دیا جاتا مکہ میں بلکہ پوری دنیا میں کہ مسلمانوں اور لوگوں، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے، اس کو اٹھاؤ پڑھو اور پڑھ کر کے اس پر عمل کرو. ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ کسی زمانے میں نہیں ہوا. ایسا تو ہے کہ اللہ کے پیغمبر آئے بغیر کتاب کے، ہر کسی کو تو نہیں کتاب دی گئی، کتاب تو رسولوں کو دی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی فہرست تو لمبی چوڑی ہے، 124,000 کے سے تقریباً قریب ہے، 124,000 کے قریب ہے، اور رسولوں کی تعداد تقریباً 313 ہے. 313 کے قریب. تو انبیاء تو علیہم السلام بغیر کتاب کے آئے, لیکن کتاب بغیر پیغمبر کے تو نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا بغیر پیغمبر کے. اس لیے انسان کی ہدایت کے واسطے جیسے کتاب اللہ کی ضرورت ہے, رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے. اب پیغمبر تو ختم ہو گئے, ان کا سلسلہ ختم ہو گیا, ان کی تعلیمات جاری ہیں. اب کچھ طبقات ایسے ہیں جو پیغمبر کی تعلیمات کو لیے ہوئے ہیں, ان سے وابستگی ہوگی, ان کے دامن کو پکڑنا ہوگا تو انسان کی اصلاح ہوگی. وگرنہ یہ کسی فن میں بھی آپ دیکھ لیں, کسی فن میں بھی آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, مہارت لینا چاہتے ہیں, تو جب تک اس فن والوں سے جا کر نہیں سیکھا جائے گا تو کتاب پڑھنے سے تو فن نہیں آتا. وگرنہ تو سارے ڈاکٹر ہوتے, سارے انجینئر ہوتے, سارے بڑے بڑے لوگ ہوتے, کتابیں تو ہر فن پر لکھی ہوئی, کوئی فن ایسا نہیں جس پر کتابیں نہ لکھی گئی. لیکن کتاب پڑھنے سے کچھ نہیں, تھوڑا بہت ہو جاتا ہے حاصل, لیکن یہ پڑھنی پڑتی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص کہے کہ میں صرف قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھ لوں, اس کی تفسیروں کو دیکھ کر پڑھ لوں, میری اصلاح ہو جائے گی, وہ غلطی پر ہے, نہیں ہو سکتی. اس کے لیے جو اس فن کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا, اور وہ کون ہیں؟ علوم نبوت کے جو وارث ہیں ان سے قائم کرنا پڑے گا تعلق, اور شرف تلمذ حاصل کرنا پڑے گا, پھر جا کر کے یہ چیز حاصل ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یوں کہو, صراط الذین انعمت علیہم. یہ تو ایک اثباتی پہلو تھا. سلوی پہلو یہ ہے, غیر المغضوب علیہم رضا, یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا. وہ کون ہیں؟ مغضوب علیہم, جن پر تیرا غضب نازل ہوا, جن پر تیرا غضب نازل. غضب مغضوب علیہم سے مراد وہ طبقہ ہے جو علم کے باوجود, جاننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے تھے, بلکہ اس کے خلاف چلتے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے. جیسے عام طور پر یہودیوں کا ذکر مفسرین نے کیا ہے کہ ان کو پتہ تھا, ان کے علم کی تعریف قرآن نے کئی جگہوں پر کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے, یہ بھی کہا, یقتلون الانبیاء بغیر حق, نبیوں کو ایک وقت میں سینکڑوں نبیوں کو قتل کر دیا, سینکڑوں نبیوں کو قتل کر دیا. اور کہیں فرمایا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیات کو چند داموں کے بدلے اس کا مفہوم بدل دیتے تھے, تحریف کر دیتے تھے. ایسے طبقات, اس کا معنی صرف ایک ہی طبقہ نہیں ہے, جو بھی لوگ اس نہج پر چلنے والے ہوں گے, اس ڈگر پر چلنے والے ہوں گے, وہ سب اس میں شامل ہیں. اور یہ ساری چیزیں, انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا, ان کی تعلیمات کے خلاف چلنا, اللہ کی آیات کو بیچنا, اللہ کے غضب والی جو دعوت دینے والی چیز ان کو کرنا, یہ سارے مغضوب علیہم, ان سے یا اللہ ہمیں بچانا, ان کی راہ پر نہ چلنا. ولزالین, زال گمراہ کو کہتے ہیں, زلالت سے یہ اسم فاعل کا صیغہ, زالین جمع ہے, گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلانا. گمراہ کا معنی یہ کہ جو جہالت کی وجہ سے, ناواقفیت کی وجہ سے ہدایت سے ہٹ گئے, انہوں نے گمراہی کی راہ کو اختیار کر لیا, جیسے کہ نصارہ وغیرہ تھے کے باوجود. اور انہوں نے کیا کیا, دونوں طبقات افراد و تفرید کا شکار تھے. وہ تو انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کرتے تھے, اور انہوں نے کیا کیا, خدا کا بیٹا بنا دیا یا خدا بنا دیا. عظمت میں, توقیر میں, احترام میں, ان کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا, اتنا بڑھایا, اتنا بڑھایا کہ خود خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے. اب یہ بھی جہالت کی بات ہے, اس کو جہالت ہی کہا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو بھی اسلام کی راہ سے ہٹ کر طبقات نے اپنی اپنی راہوں کو اپنایا, یا اللہ ان سب سے ہمیں بچانا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں کی طرح میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ 72 تھے تو یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. تو صحابہ نے فوراً عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے صحیح کون ہوگا؟ آپ نے اس موقع پر بھی اسی قسم کی بات کی, فرمایا ما انا علیہ و صحابہ, افراد کا ذکر کیا کہ جس راہ پر میں ہوں, میرے صحابہ ہیں, اس راہ کو جو طبقہ اختیار کرنے والا ہوگا وہ جنتی ہوگا, باقی سب جہنم میں جائیں گے, باقی سارے جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور دونوں پہلوؤں کو ذکر کیا، یا اللہ، اور یہ بتایا کہ تم نے یوں کہنا ہے کہ یا اللہ ان طبقات پر، ان کی راہ پر تو ہمیں چلا، لیکن یہ دوسرے جو طبقات ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یا اللہ ان طبقات سے ہمیں بچا. تو اس لیے اللہ رب العزت سے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ذہن میں یہ بات، ساری باتیں ہونی چاہیے، اور اللہ سے لجاجت کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحیح لوگوں کے راستے پر چلا اور غلط لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ بالعالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله.
اس کے علاوہ بھی کچھ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام جی وہ جو پانچ نماز آتے ہیں وہی وہ اس لیے میں